واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك.
اور پڑھ سنائیے جو وحی ہوئی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے. کیا ہے اس وحی کا خلاصہ؟ لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو. اور ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور کہیں نہ پائے گا تو اس کے سوا چھپنے کی جگہ. اصحاب کہف کا قصہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور کہانی سنانے کا یہ ایک بہترین انداز ہوتا ہے کہ جب بات خاص نہج سے پوری ہو جائے تو پھر جس کو کہانی سنائی جا رہی ہے اس کو مخاطب کیا جائے. یہ انداز ہم نے سورت یوسف میں بھی دیکھا تھا، اور ہر وہ سورت جس کے اندر کسی پچھلی قوم کا قصہ یا کہانی یا نبیوں کے قصے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ قصہ ہمیں ملتا ہے. تو یہاں براہ راست اللہ کے نبی کو کہا گیا وَتْلُو، تلاوت کیجئے. وَتْلُو کا لفظ تلاوت سے، تَلَا يَتْلُو تِلْوَن سے. تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو عموماً ایک ہی قسم کی ہے، لیکن تلاوت کی ایک قسم ہوتی ہے تلاوت لفظی، جو ہمارے ہاں بہت معروف ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارا نہ صرف یہ کہ ایک ریچول ہے بلکہ ایک بہت بڑے اجر کی بھی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری تلاوت ہے جس کو تلاوت عملی کہتے ہیں، عمل کی تلاوت. وہ کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو چیز تم پڑھ رہے ہو اب اس پہ عمل بھی کرو. اور اگر آپ تلاوت کا لفظ دیکھیں تو تلا یتلو تلون کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا. تو ہم جب تلاوت کرتے ہیں نا تو اس میں اصل میں ہم پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی کہے ہوئے لفظوں کا، اپنی بھی بولی ہوئی باتوں کا. تو اس لحاظ سے پھر تلاوت کے اندر پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی بات ہے. دوسری بات یاد رکھیے گا کہ تلاوت ہمیشہ مذہبی کتابوں کو پڑھنے کے لیے آتی ہے. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیمسٹری کی کتاب کی تلاوت کر رہی ہوں. پڑھ سکتے ہیں آپ، یاد بھی کرتے ہیں، ڈکٹیٹ بھی کرائی جاتی ہیں آپ کو چیزیں، لیکن تلاوت کا لفظ جو آپ استعمال کریں گے وہ کریں گے مذہبی کتاب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ آپ تلاوت کیجیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جو بھی کلام ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم خود پڑھ کے پھر عمل بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ دوسروں سے مناسب طریقے سے شیئر بھی کریں. گویا کہ آپ کو تلاوت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ سورت مزمل میں بھی کہا گیا ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا. اسی طرح تلاوت کا طریقہ صحابہ کرام کا بہت ہی خوبصورت تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ابو موسیٰ الاشعری کی آواز بڑی خوبصورت ہے، تو وہ ان سے کہا کرتے تھے یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، ذکرنا ربنا، ہمیں ہمارے رب کی یاد دلائیے. پھر فیقرؤون، پھر وہ پڑھتے، ویسمعون، اور یہ سنتے، ویبکون، اور پھر روتے. یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تلاوت کا کوئی اور طریقہ کہ جس میں راگ لگانے کا سٹائل ہو یا بس لفظوں کی کھیل ہو، یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ تلاوت میں مبالغہ کرتے ہیں جو بالکل بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو فرمایا کہ آپ اپنے رب کی کتاب میں سے لوگوں کو پڑھ کے بتائیے. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی قرآن کوئی بھی پڑھے گا، جب تک پڑھنے کے اندر غور اور تدبر کا معنی نہیں آئے گا، آپ کی تلاوت پہ دل نہیں جمے گا، دل سوزی نہیں ہوتی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کب اتری، سفر میں اتری کہ حضر میں اتری، گرمی میں اتری کہ سردی میں اتری. اور کہتے تھے کہ اگر میں جانتا ہوں کسی چیز کے بارے میں کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یعنی میں اتنا جانتا ہوں، اس کے باوجود اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں اونٹوں کے جگر پھٹ جائیں، اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچوں اور اس سے سیکھوں. ہم کہتے ہیں شرط یہ کہ سنو نہ ہو، بیچ میں مائنس ٹیمپریچر نہ ہو. ہاں کہتے ہیں کہ میں اتنی دور جاؤں گا یا سفر کروں گا سیکھنے کے لیے کہ چاہے چل چل کے اونٹ کا جگر پھٹ جائے. تو یہ صحابہ کرام کی محبت اور شوق تھی قرآن کے ساتھ. اور آپ دیکھیے کہ ہم تو قرآن کی دہرائی سے ڈرنے لگتے ہیں، اور کیا پڑھیں گے. ہمیں تو جس لفظ پہ دس دس نیکیوں کے اجر کا وعدہ ہے ہم اس سے خوف کھاتے ہیں. کیا ہمیں شکر گزار نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو ہمیں نیکیوں کے خزانے جمع کرنے کا موقع دیتے ہیں؟ کوئی آپ کو ایسی جاب آفر کرے کہ جو لفظ آپ بولیں گے اس کے 10 کروڑ. ہو سکتی ہیں نا جابس، انٹرپریٹ کرنے کی، کسی کا ٹرانسلیشن کرنے کی، کسی ہاسپٹل میں کسی کی لینگویج میں ٹرانسلیشن کی. دس کرون آپ کو ایک لفظ کے ملے اور کتنے حروف ہیں ٹوٹل؟ آپ سوچئے ذرا نور کتنے ہوتے ہیں عموماً، اے بی سی ڈی کبھی کسی نے گنی؟ اس میں تین ملا لیں، ہاں 26 ہوتے ہیں، چلیں 26 30. جی اب آپ سوچیے کہ صرف ایک لفظ آ او بی با بو کریں اور آپ کے پاس ایسے ایک سامنے مشین لگی اور جس میں سے ٹک 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 کر کے 10 10 کرون جمع ہوتے جائیں، آپ سوچیں کہ آپ کتنے امیر ہو جائیں گے. اور آپ جب ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، وت لو ما او ہی یا ای لئی کا پڑھتے جائیں، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے کتنے وہاں بینک بیلنس جمع ہوئے میں. تو جب دولت آتی ہے تو بندے کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، سٹ پٹائے اور گھبرائے ہوئے نہیں دکھتے، پریشان نہیں دکھتے. اس لیے فبذالک فلیفرحوا، اور چاہیے کہ خوشیاں مناؤ اس کے ساتھ، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے. اسی کیا مراد ہے کہ جو اصحاب کہف کے حالات تھے اور ان کے ساتھ جو اللہ کی مدد آئی، قیامت تک لوگوں کے اگر حالات ایسے ہوتے رہے تو اللہ کی مدد بھی ایسے ہی ہوتی رہے گی. ہم کہتے ہیں واو کیا سٹرینج کیفیات تھیں، کیسے اللہ نے ان کی مدد کی. تو آج اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرے گا اگر ہمارے اندر استقامت ہوگی. پھر اللہ کے اور کلمات کیا ہیں؟ صبر کا بدلہ جنت، شکر کے بدلہ جنت، عمل کرو گے تو نیکی جنت، برے عمل کرو گے تو جہنم. اور اللہ کے وعدے، اللہ کے کلمات تو یہی ہیں نا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس کو اللہ کے ان کلمات کا یقین آ جائے گا وہ تو کبھی بھی اپنے آپ کو دوسری طرف نہیں کرے گا. پھر ایک اور چیز اس میں دیکھیے گا کہ کلمات، ایک تو ہم نے وہ کر لیے نا کہ جو اللہ کی سنت کے معنوں میں، اسی طرح آپ کلمات کی دو قسمیں کر سکتے ہیں. ایک ہوتی ہیں کونی کونی کلمات اور ایک ہیں شرعی کلمات. کونی کیا ہے؟ تخلیق، کون و مکا، کائنات کا لفظ اردو میں اسی سے بولتے ہیں ہم، یعنی اس کی تخلیق میں کائنات کی کسی چیز کو کوئی نہیں بدل سکتا، ایک مفہوم بنتا ہے. اگر وہ بارش برسانا چاہے کوئی بارش روک نہیں سکتا، وہ سنو دے کوئی سنو روک نہیں سکتا، اور اسی طرح کی یونیورسل چینجز. اور شرعی کلمات لیں تو مراد ہے کہ اس کی شریعت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ آج کے دور کا سہارا لے کر کوئی، اور نہ مشرق سے مغرب کا فرق بیان کر کے. تو لہٰذا اس ذات کی بات پوری ہے. سورۃ الانعام آیت 115 میں بھی ہم پڑھ چکے، وتمت کلمت ربک، تیرے رب کی بات پوری ہو گئی، دیٹس اٹ. یہ کس چیز کا انداز ہوتا ہے؟ کنفرم ہو گئی، ڈن، کنفرم. سیٹ کے اندر آپ چینجز کروانا چاہے نہیں کرتے، کچھ آپشنز ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن ہی نہیں دی کہ کوئی اس کی بات کو چینج کر دے. ہاں وہی چینج کرے، خود تو کر دے. جیسے سورۃ بقرہ کی آیت 106 میں ہم پڑھ چکے، من انسخ من آیتن او ننسیہا نأتی بخیر منہا، وہ خود اپنے کلمات کو بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے. پھر آخری چیز اس آیت کی کیا ہے؟ ولن تجد من دونہ ملتحدا، آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ. ملتحدا کا لفظ لحد سے ہے، لام حادال، قبر کو بھی کہتے ہیں نا، قبر کا بغلی گھڑا، ایک طرف کو جانا، اس کا معنی ہوتا ہے. اسی لفظ سے الحاد کا معنی ہے، لفظ ہے، دین سے پھرنے کو کہتے ہیں، اور ملحد کہتے ہیں جو دین سے پھر جائے. یہاں کیا ہے؟ ملتحدا، جس کے اندر پناہ لی جائے. مطلب کیا ہے؟ کہ جب اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلیاں کرنا چاہے، من مانی اضافے کرنا چاہے، اللہ کے حکموں کو بدل کے کچھ اور کرنا کرانا چاہے، تو یاد رکھے کہ اللہ کی جب پکڑ آئے گی اس کے اوپر تو کوئی کونا کھدرا اس کو ایسا نہیں زمین کا دکھے گا نہ آسمان کا کہ جہاں پہ وہ چھپ سکے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نہ پکڑے. جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے، انسان اپنے گھر کے اندر رسوا ہو جاتا ہے، اور انسان اس طرح بستر پہ پڑ جاتا ہے کہ اس کے پاس بالکل بھی کوئی ہلنے کی ہمت نہیں رہتی. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رسوا کرتا ہے. تاریخ میں ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں، کچھ نے قرآنی آیات کو بدلنے کی کوشش کی، اور بہت ساروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نام پر من گھڑت چیزیں جو تھیں وہ دین میں لانے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح نکلوا کے پھینکا جیسے دودھ میں سے کوئی مکھن کو نکال دے یا آٹے میں سے بال کو نکال دے. تو لہٰذا اس میں بہت بڑی ایک پکڑ ہے, تڑپ کی بات ہے کہ کوئی بھی اللہ کے دین میں تبدیلی نہ کرے. ماننا نہ ماننا الگ بات ہے, یہ بات کی بات ہوتی ہے, عمل آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے نہ کریں, لیکن دین کو نہ بدلیے. ایسی تفسیریں جھاڑ جھنکار کی طرح اگ بھی گئیں تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کا کوئی قرار نہیں. ایسے لوگ خواہشات پہ مبنی اگر کسی حرام کو حلال کر لیں, حلال کو حرام کر دیں, تو پھر اللہ سے بھاگ نہیں سکتے. وہی شعر بھی ہے نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک خاص موضوع ہے جس کا تعلق مکہ کے حالات سے بھی تھا, اور ہر دور میں ہی ایسے حالات پیش ہوتے ہیں. آیت نمبر 28, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور روکے رکھی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام, طلبگار ہیں اس کی رضا کے یا اس کے چہرے کے. اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور نہ ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے, کیا آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور نہ پیروی کیجئے اس بد نصیب کی کہ غافل کر دیا ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے, اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کا, اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے. بہت ہی زبردست قسم کی آیات ہیں, پڑھتے ہوئے بھی دل کے اندر تھوڑی سی گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں انسٹرکشنز دیتے ہیں. لیکن ان سے پہلے ہم چند واقعات دیکھیں گے جن کا اشارہ اس آیت میں ہے. ایک آیت ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہے. عیینہ بن حسن مکہ کا ایک بہت بڑا رئیس شخص تھا, آپ کہہ لیں ملینیرین ہوگا اس دور کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس وقت آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ. یہ فقراء مہاجرین میں سے تھے, غریب بھی تھے, اجنبی بھی تھے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ملک کے تھے. ان کا لباس بھی خستہ تھا, حالت فقیرانہ تھی. اسی طرح کچھ اور فقراء اور غربا آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے دکھے. عیینہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس آنے سے اور آپ کی بات سننے سے یہی لوگ مانے ہیں, بس یہ لوگ جو ہیں نا ان کی وجہ سے ہم یہاں نہیں آتے, لہٰذا ایسے خستہ حال لوگوں کے ساتھ ہم تو نہیں بیٹھ سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں تو پھر ان کو اٹھا دیجئے, اور کچھ نہیں تو کم سے کم ہمارے لیے ایک الگ مجلس بنا دیں, یعنی کوئی ایکسٹرا کرسیاں ہمارے لیے ریزرو کر دیں کہ جہاں پہ ہم آئیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ پسینے کی بو ان کے اونی جبوں سے اٹھتی ہے, یعنی یہ غریب ایسے تھے کہ گرمیوں میں بھی اونی کپڑے پہن کے پھرتے تھے. ان کو اس طرح سے آتے اور کہا کہ اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے. اتنا اچھا ایک موٹیو دکھتا ہے نا ایک دائی دین کو, جس کی نظر اس پہ ہو کہ چند بڑے لوگ دین کی طرف آئیں تاکہ ان کو دیکھ کر بہت سارے دوسرے لوگ بھی آ جائیں. اللہ کی نظروں میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں, دائی دین کی نظروں میں بھی سب ایک جیسے ہوتے ہیں. کسی کے پاس مال دولت ہے تو اپنے گھر میں ہوگی, کسی کو کیا. ہاں صرف ایک تڑپ ہو سکتی ہے کسی سچے دائی دین کو, جو اللہ کے نبی کو بھی تھی, کہ چلو چند سردار چند بڑے انفلوئنشیل قسم کے ان لیڈس قسم کے لوگ آئیں, لیڈرشپ کوالٹیز ہوں, تاکہ یہ اس کام کا حصہ بنے اور اس کام کو آسان درجے سے کر سکیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں پہ اگر اللہ کے نبی ان غریبوں کو اٹھا دیتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ ان کی بات کے اوپر کان بھی نہ لگائیے, بلکہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, تھامے رکھیے, روکے رکھیے. یہاں دیکھیے کہ صبر اپنے اصل معنوں میں آیا ہے. صبر کہتے ہیں روکنا, کیسے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں روک لینا. بھاگ رہا تھا, سرپٹ دوڑا بھاگ رہا تھا نفس کا, اتنے میں اللہ کا ایک حکم آ گیا, اسٹاپ, ہینڈز اپ, چھوڑ دو, نہیں لینی. یہ ہوتا ہے بندہ مومن. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين, اس طریقے سے کہا روک لیجئے. آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکیں, ان کو اپنے سے نہ کاٹیں. یہ فقیر غریب آپ کو کیا پتہ اللہ ان کی وجہ سے کتنی برکت دیتا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں تمہارے ضعفاء کی وجہ سے رزق ملتا ہے. ضعیف عمر کے بھی ضعیف ہوتے ہیں, حال حلیہ کے بھی ضعیف ہوتے ہیں, بعض شکل سے ہی بڑے مسکین لگتے ہیں, منکسر المزاج قسم کے ڈھیلے ڈھالے لوگ. لوگ ان کو کہیں یہ کیا, ان کو تو بات بھی نہیں کرنی آتی, یہ تو کوئی بہت ہل جل ہی نہیں کرتے, یہ تو ایکٹیو ہی نہیں ہے, कोई भी किसी तरह के इंसान हो सकते हैं ज़ईफ में, कहा इनको छोड़ दो, इनकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क देता है, तो लिहाजा आप इनको छोड़ दें, और जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने इनको उठाने से भी नहीं मानना। शुक्र करो कि इन्होंने दीन की महफ़लों की रौनक तो बढ़ाई हुई है। हर दौर में यही हुआ, पीछे हम पढ़ चुके कई जगह, हर दौर में अम्बिया कराम के साथ यही कुछ था। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो यदून रब्बहुम, अपने रब को पुकारते हैं, बिल गदात व अशीजी, गदूफ से गदात और अशीजी ऐशा से, पीछे भी इस पे बात हो चुकी, सुबह और शाम यानी हर वक्त, दो ही तो वक्त होते हैं, या सुबह होती है या शाम होता है, युरीदू न वच्छा हो, जो उसकी रज़ा चाहते हैं। अल्लाह के लिए जो भी लफ्ज़ आते हैं ना अल्लाह सुब्हान तआला के, उसी को लेना चाहिए, लिहाजा वज को वज कहेंगे हम, अल्लाह का चेहरा चाहते हैं। चेहरा चाहने से क्या मुराद होता है? ऑफ़ कोर्स किसी का चेहरा आपको कब मिलता है जो आपसे खुश हो, आपको वेरीफाई करे, आपकी तरफ रुके, आपकी तरफ झुके, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप इनको आने दीजिए। और याद रखिए कि इब्तदान मुसलमान होने वाले अक्सर ग़ुलाम भी थे, कमज़ोर भी थे, और बड़े लोग शर्तें ही बांधते रह गए, और छह लोग ऐसे थे कि जिनको तो वाकई हिट पे रखते थे लोग कि ये तो बड़े ही गरीब हैं और हर जगह पहुँचे होते हैं, जिसमें हज़रत बिलाल इब्ने मसूद थे, कबीला हुज़ैल के दो लोग थे, और इसी तरह साथ सलमान फ़ारसी और कुछ और साथी थे। अल्लाह ताला कहते हैं इनको आप अपने पास से ना हटाएं। अब देखिए कि क्यों, एक दिल में सवाल आता है कि अल्लाह के नबी को क्यों कहा गया कि आप इनको ना हटाएं? इसलिए कि इंसान के ऊपर उसकी सोहबत का बहुत असर होता है। मसलन अगर हम बहुत बड़े लोगों में उठे बैठेंगे ना, तो ना चाहते हुए भी हमें अपना आप खटिया लगेगा, उनके कपड़ों से अपने कपड़े हम टैली करेंगे, जिस गाड़ी से वो निकलेंगे हम अपनी गाड़ी को देखेंगे, तो नतीजा क्या होगा कि दिल के अंदर बोझ आएगा। आप आजमा के देखें, ये जो कुरान पढ़ने के साथ साथ आपकी ज़िंदगियों में चेंजेस आ रही हैं ना, आप सोचते हैं कि शायद इस वजह से आ रही हैं कि आप बहुत किताब पढ़ रहे हैं, ये भी वजह होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है कि आपकी गैर ज़रूरी महफ़िलें ख़त्म हो गई। हर वीकेंड पर अगर आप कोई पार्टी खाएँ और उस पार्टी में पाकिस्तान से आया हुआ लेटेस्ट फैशन का जोड़ा पहनी हुई चार छः दोस्तें आपको नज़र आ जाएँ, आपको अपनी अलमारी में रखे 10 साल पुराने कपड़े कहाँ अच्छे लगेंगे? रोते धोते पहनेंगे, बोझ होगा, फिर डिप्रेशन, पता नहीं चलता, बहुत सारी चीज़ें बंदे को नहीं पता चलता मैं क्यों उदास हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ। गम ये होता है कि मैं घटिया लग रही हूँ, आप जाते ही नहीं, आपको अब अपने ये भी मुश्किल लग रहे होंगे संभालने, आप कहते फ़ायदा क्या अगर अबाय में बैठना है तो चलो इतने कपड़ों की ज़रूरत क्या, लोग दूसरों के लिए पहनते आप अपने लिए पहनेंगे, तो इस तरीके से इंसान के ऊपर असर आता है। फिर दूसरी बात है कि जब ऐसे लोगों की टोन ज़रा टॉन्टिंग होती है ना, दीन का मजाक उड़ाना एक स्टाइल बन चुका है आज के दौर में ना, ओ मुल्ला ओ ऐसा कहना, तो ना चाहते हुए भी आपके ऊपर आ जाता है। फिर एक और वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीब गुरबा क़्यामत के दिन 500 साल पहले जन्नत में पहुँच जाएंगे। इसको आप यूँ समझ लें कि एयरपोर्ट पर कोई शख्स है और उसके हाथ में सिर्फ ब्रीफकेस है और दूसरे ने पीछे रखे हुए हैं 10 सूटकेस। अब वो ब्रीफकेस वाला तो यूं पकड़ के बोर्डिंग पास लेगा और जाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और उसी वक्त में वो दूसरा अपने 10 सूटकेस तुलवा रहा होगा। रिवायत में जो बात, उसका खुलासा क्या है कि सेम नेकी करने वाले दो शख्स हों, एक ही दिन मुसलमान हों, सब कुछ, लेकिन एक अमीर था और एक गरीब था, तो भी अमीर से गरीब पहले जन्नत में जाएगा क्योंकि उसकी क्लियरेंस बहुत जल्दी मिल जाएगी, वो ग्रीन चैनल से ही निकल जाएगा, नथिंग टू डिक्लेयर, सीधे चले जाओ, कोई कस्टम वाइज आइटम नहीं है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से रोक लेते हैं। यहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता नोट कीजिए, कैसे लोगों की कंपनी को छोड़ना है, लोगों को नहीं छोड़ना। हमारी गलती क्या होती है कि हम लोगों को छोड़ देते हैं, ऐसी महफिलों को छोड़ें, आप खुद जाएँ उनके घर, किसी और मौके पर जाएँ, आप नहीं पसंद करते ऐसी जगहों पे जाना जहाँ ऊटपटांग चीज़ें होती हैं, नो प्रॉब्लम, आप उससे 2-4 दिन बाद ऐसे ही चलें, केक बनाएं, चलते हैं और चाय पीते हैं, चलो आज खाना खाते हैं मिलके, चलो आज ये करते हैं, जाइए, छोड़े नहीं, लोगों को ना छोड़ें, वो मौका छोड़ दें, फ़ौरन समझ जाएंगे कि इनको हमसे नहीं बैर, हमारे पास तो बहुत अच्छी होती हैं, हाँ फ़लाँ मौके पर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं है। फिर फरमाया वला तादु ऐनाका अनहुम, और ना हटें आपकी आँखें उनसे। ये जो तादु का लफ्ज़ है ना, आइन दाल वाव से, अदो दुश्मन के लिए भी यही लफ्ज़ आता है ना, और ऐना का जो है ये ऐनान था असल में, ऐनुन से ऐनान था, तो नून गिर जाता है जब भी कभी ये मुजाफ और मुजाफ अलैह की सूरत में आता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ना दुड़वाएं अपनी आंखों को उनसे, मुराद क्या है कि आपकी तवज्जो इनसे ना हटे, आप इनकी तरफ रहें, تريد زينة الحياة الدنيا، وہ لوگ جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں، کیا آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں؟ یہ کیوں دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ یہ دین کی طرف آئیں اور دین اسلام کو فائدہ ہو. وہی بات جو پیچھے بات ہو گئی پہلے بھی کئی دفعہ، کہ اللہ کے نبی کو دولت سے پیار نہیں تھا، لیکن ان کی وجہ سے اسلام کو فائدہ دینا چاہتے تھے. اسی لیے آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب یا عمر بن خشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے، مضبوطی دے. تو یہ ماننا تو انسان کی بہرحال ایک فطری ضرورت بھی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اگلی آیت ایک بہت ہی زیادہ ایک ایسے بے حس کردار کو ثابت کرتی ہیں، ولا تطی من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور نہ پیروی کیجیے اس کی جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. کیا ذہن میں آتا ہے؟ بڑا ہی کیجول سا ایک شخص آتا ہے، بے خبر، کھلنڈرا، کوئی غور نہیں، اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی بات کرو تو کہتا ہے چھوڑو ابھی ایسی باتیں نہ کرو، اچھا بور نہ کرو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو. کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے تعلقات کی حد بندی کرتا ہے ادھر، کہ یہ وہ شخص ہے جس کا دل غافل ہے. کیوں؟ وَتَّبَعَ هَوَى، خواہشوں کا پجاری ہے، ہر وقت کپڑوں کی باتیں، ہر وقت جوتوں کی باتیں، ہر وقت فیشن کی باتیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ تو حد سے بڑھ گیا، افراط اور تفریط کا شکار ہو گیا، روپے پیسے میں افراد، کھانے پینے میں افراد، باتوں میں افراد، فن فن فن، ہر وقت سوشلائزنگ، ہر وقت پارٹیاں، ہر وقت تاوتیں، کیا ہو گیا؟ یاد رکھیے کہ جب انسان کا بیلنس بگڑتا ہے نا، تو اس کے بعد یہی حالات ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بنیادی اصول بتا دیا کہ آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. یہ تبلیغ کا پہلا درجہ ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو بھی اب اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانا ہے، تو آپ کم از کم ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو دل کی حد تک الگ کر لیں. نہ آپ امپریس ہوں گے، نہ کچھ ہوں گے. اور میں کبھی کبھی بہت کم، کیونکہ پرانے تعلقات ہوتے ہیں، لوگ بلاتے بھی ہیں، تو میں کریٹیکلی دیکھتی بھی تھی، جاتی تھی، بیٹھی ہوں اپنے حساب سے. ہر بندہ جو ہال میں اور ہوٹل میں داخل ہوتا ہے نا، میں امیجن کرتی ہوں کہ وہ سوچ رہا ہے کہ آج ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے، ایڑی چوٹی کا زور، کس نے بال کھولے ہوئے ہیں، کسی نے ہیل پہنی ہوئی ہے، کسی نے ایک بازو ہی نہیں پہنی غلطی سے، کسی نے قمیض کی جگہ شمیز پہن لی ہے، اور ہر بندہ یوں پھر رہا کہ ماشاء اللہ. اور میں کریٹیکلی اللہ کی شکلیں میں کوئی یہ نہیں کہتی، میں سوچتی تھی کیا واقعی یہ اچھی لگ رہی ہے. ہاں یقین کریں، آپ صرف اللہ کی نگاہوں سے اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو دیکھنا شروع کر دیں، آپ کے معیار بدل جائیں گے. اور حد کی بات یہ کہ جن کے بارے میں میں سوچ رہی ہوتی ہوں، ایک اندر آئیں، کسی موقع کی بات میرے اس وقت ذہن میں، تو ایک اندر آئیں انتہائی، جس کو دیکھ کے کہنا چاہیے نا کہ بندے کو بالکل بھی خوشی نہ ہو دیکھ کے، کوئی بھی جسم ان کا چھپ نہیں رہا تھا اس میں. تو میں سوچ رہی تھی اللہ ہی کیا ہے، اور اتنے میں اندر موجود خواتین میں سے ایک ان کی دوست نے کہا، ارے واہ کیا قیامت لگ رہی ہو. مجھے اس بیچاری سے اس پہ غصہ زیادہ آیا، میں نے کہا کاش یہ جملہ نہ بولتی. وہ بیچاری اتنی محنت کر کے، کوئی ایک بندہ نہ اس کو کہے کہ تم اچھی لگ رہی ہو، تو اگلی دفعہ کرے گا کوئی؟ لوگ چھ چھ گھنٹے مشینوں میں بیٹھ کے سچ سنور کے آتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ تم کتنے پیارے لگ رہے ہو. امر ہو فروتا، حدوں سے گزرتے، پہنو، اوڑھو، کھاؤ بھی، میک اپ بھی کرو، بال بھی بنوا لو کبھی، لیکن چڑیل تو نہ بنو. بعض دفعہ کہ انسان سمجھتے ہی نہیں میں لگ کیا رہوں، اور کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ذرا کوئی دین کی طرف آتا ہے کہتے ایکسٹریمسٹ ہے، اور اگر کوئی فیشن کی طرف آتا ہے کہتے واہ یہ کوئی نیا فیشن آ گیا، بالکل ایسے اسٹائل نکلے ہوئے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہو نیلے رنگ کے نیل پالش، ہاں گرین کلر کی لپسٹک، اعوذ باللہ من الشیطان. آپ سوچیے کہ ایک خوف آتا ہے، میں مذاق نہیں اڑانا چاہ رہی، لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ صرف اپنی نظروں سے آپ جس چیز کو خوبصورت کہیں وہ خوبصورت ہو گئی، تو یہ درست طریقہ نہیں. تو ان سے دوری انشاءاللہ اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گی. اور ضرورت بھی کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا فمن شاء فلیؤمن، بس جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا دل چاہے وہ کفر کرتا رہے، شوق سے کرے. ایمان اور کفر تمہارا اپنا سودا ہے، تمہاری اپنی خواہش ہے، جو مرضی کرو، لیکن انجام یاد رکھنا. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر لیا ہے انہیں اس آگ کی دیوار نے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو پیپ کی طرح غلیظ ہے، یشوی الوجوہ اتنا گرم ہے کہ بھون ڈالتا ہے چہروں کو۔ بئس الشراب، یہ مشروب کتنا ناگوار ہے۔ وساط مرتفقہ، اور یہ قرارگاہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ اتنا بھیانک انجام ہے یہ حد سے بڑے ہوئے کاموں کا، اتباع ہوا کا اور غفلت قلب کا۔ تین ہی چیزیں دیکھی ہیں نا پچھلی آیت میں، دل غافل ہے اللہ کی یاد سے، خواہشات کے پجاری ہیں، اور کاموں میں حدوں سے گزر گئے۔ کہا باغ کو کھاؤ اور پیو اور اس کے کپڑے پہنو۔ دیکھیں یہاں خاص طور پہ کپڑوں کی بات ہے۔ سرادق جو ہے نا، یہ ربائی ہے، سین را دال قاف، سردق سے چار دیواری کو کہتے ہیں۔ خیمے کی چادر، قنات یا تمبو جو ہمارے ہاں عام طور پہ بولا جاتا ہے۔ اور آ گیا ہے حق، الحق سے مراد قرآن اور اسلام۔ اور فمئی یکفر، یہاں کون سا کفر ہے؟ فل یکفر، کفر اکبر۔ ایسے لوگوں کو آگ کی قناتیں گھیر لیں گی۔ ذرا امیجن تو کریں، بہت سارے لوگ کسی جگہ ہوں اور وہاں آگ لگ جائے، اپنے ہی کپڑوں میں وہ جل جائیں، کیسا لگے گا؟ اور جہنم میں لوگ جب جائیں گے تو حقیقت میں پھر وہ خود ہی جل جائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے روایت کی کہ سرادقہ سے مراد آگ کی چادر ہے، ہر ایک اتنی موٹی ہوگی کہ اسے طے کرنے کے لیے 40 سال درکار ہوں گے۔ استغفر اللہ، تھک چادر۔ ترمذی اور مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اور کل محل، محل کیا ہے؟ امام مجاہد کہتے ہیں پیپ اور لہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں تیل کا سیاہ تلچھٹ جو نیچے جم جاتا ہے، بہت سارے پکوڑے تلیں تو اینڈ پہ جو نیچے کالی لیس رہ جاتی ہے نا، وہ ہے یہ تلچھٹ۔ اور بلکہ آپ چکن کو فرائی کریں یا میٹ کریں جس میں میٹ ہو تو نیچے لیس بھی ہوتی ہے جو اس کی چربی کے پگھلنے سے ہوتی ہے۔ اب سوچیں انسان جلیں گے نا تو ان کی چربی اور پیپ ہوگی نا۔ اور یشوی کہتے ہیں باربی کیو کرنے کو، بھننا، شوی۔ کبھی آپ عرب ریسٹورنٹ میں جائیں تو شوی کا لفظ جہاں بھی ہوگا تو وہ باربی کیو چیز ہوگی، بھونے گی، یعنی ان کی سکن کو کوئلوں پہ رکھ کے پکایا جائے گا۔ اللہم لا تجلنا منہم، یشوی الوجوہ، چہروں کو دھلسا دے گی۔ بئس الشراب، پھر ڈرنکس بھی ساتھ برے ہی دیے جائیں گے۔ وساط مرتفقہ، کتنی ہے بری جگہ۔ مرتفقہ رفق سے ہی ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے مرتفقہ میں رافع قاف، یعنی اتنی بری آرام دہ جگہ ان کی، ذرا بھی تو اچھی نہیں ہے ان کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو انسان پڑھتے اور سنتے وقت کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اپنے دل کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے ان آیتوں کی، یہ ان آیتوں میں سے ہے۔ لیکن اس کے برعکس، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں ہم ہرگز ضائع اجر نہیں کریں گے ان کے جو احسن عمل کریں، مفید کام کریں۔ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، کر کے تو دیکھو، کوشش تو کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ ایک دفعہ ایمان لے کے عمل صالح کرو، ہم تمہارے احسن عمل کی نہ قدری نہیں کریں گے۔ پیچھے عذاب کی بات تھی، دردناک عذاب تھے، یہاں جنت کی بات آ گئی۔ اور یہاں دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید تفصیل بھی بتائی احسن عمل کے بعد کہ اولئک لہم جنات عدن، جنتیں ہوں گی، ایک جنت نہیں جمع، کیونکہ جنت کا نام عدن ہے جو وسط میں ہو، اور جنت واحد کہنے کی بجائے جنات عدن کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جنت اتنی کشادہ اور وسیع ہوگی گویا کہ وہ ایک جنت نہیں بہت ساری جنتیں ہیں۔ یہاں آپ کو وہ روایت کوٹ کراتی ہوں احسن عمل کی جو میں نے پیچھے سبق میں بولی تھی، اس کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ احسن عمل کرنے والے کون ہیں، کیونکہ اجر من احسن عمل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے کام کرنے والے کون؟ نمبر ایک، احسنکم عقلا، جو تم میں سے عقل رکھتے ہوں وہ احسن عمل کرنے والے ہیں۔ دوسرے، وعورتکم حرام، یعنی حرام کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اور تیسرے، اسراؤکم فی طاعتہ سبحانہ، کہ اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے لوگ. تین چیزیں ہوئیں احسن عمل میں: عقل کا استعمال، حرام سے رکنا، اور نیکی یا اطاعت کی طرف جلدی کرنا. یہ ہے احسن عمل. ملے گا کیا؟ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا. انہیں پہنائے جائیں گے ان جنتوں میں کنگن سونے کے، اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کا لباس. من سندسم و استبرقم، جو باریک ریشمی کپڑے اور موٹے ریشمی کپڑے کا بنا ہوگا. کیفیت کیا ہوگی؟ متقین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں مرصع پلنگوں پر. نعمت ثواب، کتنا پیارا ہے ثواب. وحسنت مرتفقہ، اور کتنی پیاری ہے یہ آرام گاہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورا کیا جو بات شروع ہوئی جہنمیوں کے تذکرے سے، کہ جو اچھے کام کریں گے ان کو جنت عدن ملیں گی جن میں نہریں بہتی ہوں گی. اب ہمارے لیے تو اس بات میں کوئی بڑی بات نہیں ہے نا کہ نہریں بہتی ہوں گی، ویوز بہت خوبصورت بھی مل جاتے ہیں نا ہم کو، لیکن اصل میں آپ دیکھیے تو جہاں پہ پانی بھی نہیں ملتا تھا ان کے لیے یہ بات کتنی زیادہ خوشی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پیش کیا. کچھ مشکل لفظ اس میں دیکھ لیجئے. یحلون حلہ سے ہے، ہا لام لام پہنانا، چونکہ یحلون آیا تو یہ مجہول ہے، یعنی پہنائے گا کون یہ نہیں پتا. اساور جو ہے یہ اسور کی جمع ہے، واحد اور جمع، کنگنوں کو کہتے ہیں اسور، سیوار. پھر ذہب سونے کو کہتے ہیں. یلبسون لبیسا سے ہے، اور سیابن کہتے ہیں سلے ہوئے کپڑے کو، ثوب سے، سا وبا. خضر خضرن سے ہے، سبز رنگ. اور سندس جو ہے یہ بھی ربائی ہے، سین نون دال سین، ایک روئی ہوتی ہے سنبل کی طرح کی، یعنی سندس بیسیکلی پیور ریشم کو کہتے ہیں آپ یہ کہہ لیں. اور اس تبرق کا جو لفظ ہے یہ بارا قاف سے ہے، برق. کس کو کہتے ہیں برق؟ کبھی آپ نے دیکھا بعض لوگ کلف لگاتے ہوئے کپڑے میں کوئی چمکی سی لگاتے ہیں، ابرق، یہ وہی چیز ہے، چمکتے ہوئے، یعنی ان کے استر کے اندر بھی چمک ہوگی. اوپر کا کپڑا پتلے ریشم کو، اگر سندس کہتے ہیں باریک کو، جیسے آپ کا آرگینزا یا پیور سلک، ہاں. اور استبرق وہ جو نیچے ابرا یا جو موٹا کپڑا ہم تو کسی سستے کپڑے کا لگاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنتیوں کے کپڑوں کے جو استر ہیں نا وہ بھی موٹے ریشم کے ہوں گے. اور متقعین، متقعی کی جمع ہے، تکیہ لگایا ہوا شخص. ارائک، اریکتن کی جمع ہے، چھپر کھٹ کو کہتے ہیں، دلہن کی مسحری. اور حسنت مرتفقہ، ارتفاق کہتے ہیں کوہنی رکھ کر آرام کرنا. اللہ اکبر، کیا خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی کہ کتنے پیارے طریقے سے اس جنت میں جانا ہے. آپ دیکھیے کہ صرف ایک ہفتے کے لیے بندے نے ایسی جگہ پہ جانا ہو تو اس کا ٹکٹ کتنا ہوگا. اور اللہ کی ذات جب بندے کو کہتی ہے کہ دیکھو احسن عمل کر لو تو تمہیں اس میں کوئی نہیں روکے گا، تمہیں اتنا پیارا اس کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے، تم کیوں اپنی فکر کرتے ہو، تم کیوں اپنی فکر نہیں کرتے، دنیا کی چیزوں میں کھوئے رہتے ہو، دنیا کی چیزوں میں اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہو اور تمہیں اپنی فکر نہیں ہوتی. تو لہٰذا ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں ہوں. اب دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا، اس کی چیزوں میں سب سے بڑی جو چیز اس کو اللہ سے ہی دور کرتی ہے نا وہ اس کا مال ہے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ کس کو نہیں پتہ جنت اتنی خوبصورت ہے، کس کو نہیں پتہ جہنم اتنی بھیانک ہے، عمل کیوں نہیں ہو پاتا؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ راستے میں مال بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے آیت نمبر 32 سے لے کے 44، 32 سے 44 جو سبق کا آخر ہے، یہاں تک اب ایک واقعہ ہے، بالکل کہانی ہے، جیسے بچے کہانیاں سناتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو کہانیاں سناتا ہے. خلاصہ پہلے کر دیتی ہوں تاکہ جب ہم آیتیں پڑھیں تو ساتھ ساتھ چلیں گے. دو دوست تھے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت باغات دیے ہوئے تھے، ایک کو زیادہ دیا ہوا تھا، دوسرے کا ذرا کم تھا. جس کے پاس بہت کچھ تھا، خوش رنگ، ذائقے، پھل، باغ، اس میں سب کچھ تھے، شکر کی کمی تھی. اس کے اندر ایسی فخر کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اس نے ان چیزوں کو اپنے لیے ایک بہت بڑے تکبر کی چیز بنایا، جبکہ دوسرا شخص جو تھا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔ تو لہٰذا ایسے بندے کو جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو اس کی زندگی میں بہت شکر تھا۔ پورے سبق کا جو خلاصہ بنے گا اینڈ پہ وہ کیا ہے کہ دنیا کا مال شاکر بندے کو نقصان نہیں دیتا، لیکن بے صبرا انسان دنیا میں کچھ اگر پا بھی لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس کو حاصل نہیں کرتا۔ آئیے ذرا آیتوں کو اب ساتھ لے کے دیکھتے ہیں، کچھ کچھ چیزیں ساتھ ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کیجئے ان کے لیے دو لوگوں کی کہانی۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رَجُلٌ کا تثنیہ ہے، دو شخص تھے، دو مرد تھے۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کو دی، جنتینی، دو جنتیں، دو باغات، من عنابن، انگوروں کی، عنابن سے پیچھے بھی پڑ چکے، وحففناہما، اور باڑ بنا دی ہم نے ان کے ارد گرد۔ حففناہما، اس کا روٹ کیا ہوگا آپ ہی لوگ بتائیں گے؟ حففا، جی بالکل، باڑ لگا دینی، جیسے عموماً باغوں کے ارد گرد چار دیواری ہوتی ہے یا باؤنڈری وال ہوتی ہے، وہ لگا دی ہم نے ان دونوں کے بیچ میں، بنخلن، کھجوروں کی۔ امیجن کریں ذرا، یعنی اتنے کھجوروں کے درخت ہیں، اس کے باہر کیسے لگ رہا ہے کہ باڑ بنی ہوئی ہے۔ اور وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے بیچ میں ہم نے کھیتی اگا دی۔ انتہائی خوبصورت باغ کا تصور آتا ہے اس سے کہ کسی باغ کے اندر درخت بھی ہوں، کھیتی بھی ہو۔ اور کلتا الجنتین آتت اکلہا، تھیں وہ دونوں جنتیں، کلتا یہ بھی مونث کی وجہ سے آیا ہے، دونوں جنتیں کیسی تھیں، آتت اکلہا، لاتی تھی اپنا پھل، یعنی بہت پھل آتا تھا اس میں۔ اکل کہتے ہیں میوے کو، ایڈیبل، جیسے کھانے کے قابل جو حصہ ہوتا ہے۔ ولم تسلم منہ شیئا، اور نہ کم ہوئی ان میں سے کوئی چیز۔ اور وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے جاری کر دی ان کے درمیان نہریں، یعنی اندر پانی بھی موجود ہے۔ اور جس جگہ یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، کسی کے باغ کے اندر اگر پانی کا ایک چشمہ ہی ہوتا تھا تو اس کی ویلیو دوسروں سے بہت بڑھ جاتی تھی۔ ہوا کیا، وکان لہو ثمرن، اور باغوں کے علاوہ اس کے اور بھی اموال تھے۔ یہ جو ثمر کا لفظ ہے نا، عموماً پھل کے لیے ہم بولتے ہیں، لیکن یہ ہر طرح کا پھل، جیسے محنت کا پھل، صبر کا پھل، ٹھیک ہے، تو ثمر ثمرۃن کی جمع ہوتی ہے۔ تو اصل لفظ کیا ہوتا ہے، ثمرۃن، یہ واحد ہے، ثمرۃن کی جمع ہوتی ہے اسمار، اور اسمار سے پھر جمع ہو گئی ثمر، یعنی جمع در جمع اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب یہ کہ بہت پھل تھا اس کے پاس۔ پھر کیا ہوا، فقال لصاحبہ، اس نے اپنے دوست سے کہا، یہ کون تھا بیچارہ دوسرا جس کا باغ اتنا اچھا نہیں تھا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ یحاور کا لفظ جو نا، یہ ہا و را سے، ہور، محاورے کا لفظ سنا ہوئے اردو میں، وہ بھی اسی روٹ سے آتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا، تبادلہ خیال کر رہے تھے، یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، کسی پر فوقیت جتلانا مال کی وجہ سے۔ یا زیادہ برا یہ ہوتا ہے جب دوسرے کو احساس کمتری دلانے کے لیے ہو، یعنی شیخیاں بگاڑنے لگا اپنے دوست کے سامنے۔ یہ شیخی کے لفظ بھی ہائی لائٹ کر لیجئے، کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، دیکھو میں دولت کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ اچھا ہوں، اور نفری کے لحاظ سے بھی، کہ دیکھو میرے پاس اتنی دولت، اتنی لینڈ کروزر، گاڑی ہے بھی اچھی اور ہیں بھی زیادہ۔ یہ انداز ہے، کبھی شیخیاں بگاڑتے دیکھا ہے لوگوں کو؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نو دولتی ہے، نئی نئی دولت ملتی ہے نا تو بندہ کپڑوں سے باہر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے اتنے مربع، ہماری اتنی زمینیں، ہمارے اتنے، اس طرح کی شوخیاں بگاڑ رہا تھا اپنے دوست کے سامنے، اس طرح سے بڑا بن رہا تھا کہ بہت ہوں۔ پھر کیا ہوا، ودخل جنتہ، اور ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوا، کس حال میں، وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ کس طرح ظلم کیا اس نے، تکبر کرتے ہوئے، نمبر دو خود کو کریڈٹ دیتے ہوئے، اور تیسرا اس کا ظلم کیا تھا کہ آخرت کے بارے میں مس کنسیپشن ہو گیا اس کا، وہ کیا تھا بھی آگے پتہ چلے گا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں نہیں سوچ سکتا کہ کبھی یہ باغ بھی ہلاک ہوگا، میرا نہیں خیال کہ میرے باغ کو کبھی زوال آئے گا۔ یہ ایور لاسٹنگ ہے، سر سبز و شاداب رہے گا، ہمیشہ ٹھیک رہے گا، نہ کبھی خزاں آئے گی، نہ میرا خزانہ کم ہوگا، حد سے زمانے کے اس کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ وما ظن ساعت قائمتن، اور سچی بات ہے میں نہیں مانتا کہ قیامت آنی بھی ہے، یہ سارے اس کے ظلم کی داستانیں ہیں، کیونکہ جب دنیا بہت مل جاتی ہے نا تو بندہ سوچتا ہے کہ اب یہ کون لے گا، اور اب یہ جائے گی بھی نہیں، روک لیں گے قیامت کو آنے سے۔ ہاں ولئن رددت الی ربی، تھرڈ آپشن، ہاں اگر پلٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، یعنی بالفرض مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی پڑا، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو اپنے رب کی طرف تو یقیناً میں پاؤں گا اس سے بھی اچھی جگہ پلٹنے کی، یعنی جب اتنا کچھ مل گیا ہے تو وہاں بھی ملے گا۔ یہ ہے جو غلطی بہت سارے مال والوں کو لگ جاتی ہے، سمجھ لیجیے اس کو، کہ بعض لوگ جب دنیا میں ان کو ان کی محنتوں کے بغیر ہی بہت سارا مل جاتا ہے، جب محنت کی زیادہ مل گیا تو غلطی یہ لگتی ہے کہ جیسے یہاں ملا وہاں بھی مل جائے گا۔ اس وقت میں کہہ سکتی ہوں 60-70% مسلمان اس دھوکے میں نیکیاں نہیں کر رہے، تسلی، اندر خاموش ایک ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے، دیکھنا مل جانا۔ ایسی مولوی ڈراتے ہیں، لو چھوڑو، اللہ اتنا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ ایسا تھوڑی ہے، یہ غلط فہمی ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ادھر کچھ ملنے میں اور آخرت میں کچھ ملنے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہاں ملنا ہے امتحان کے لیے، وہاں ملنا ہے انعام کے لیے۔ اب امتحان کے لیے تو آپ کو ملتا ہے نا، دیکھیے جب کوئی کسی کا امتحان لیتا ہے تو کچھ دیتا ہے نا، یہ بھی لے لو، یہ بھی، تبھی تو امتحان لیا جائے گا۔ لیکن انعام کے لیے کس کو ملتا ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ کوئسچن پیپر تو سب کو ملتا ہے نا، لیکن کیا جو رزلٹ کے بعد ایک گفٹ ملنا ہوتا ہے وہ سب کو ملتا ہے؟ یہاں دنیا میں کچھ ملنا امتحان کا پرچہ ملنا ہے، ایک گاڑی کی صورت میں، ایک گھر کی صورت میں، ایک سیل فون کی صورت میں، دس اینڈ دیٹ۔ وہاں ملے گا کچھ ان چیزوں کے صحیح استعمال کرنے کے بعد۔ یہ غلط فہمی بہت ساروں کو روک لیتی ہے کہ اگر ہو گئے دیکھنا، وہاں بھی میری اللہ سے بڑی دوستی ہے، مجھے بہت پیار ہے، وہ نام کی باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اب یہ باتیں جب سنی، قال لہ صاحبہ، اس نے کہا اپنے بھائی سے، دوست سے، وہو یحاورہ، اور وہ اسے بحث مباحثہ کر رہا تھا، اکفرت باللذی خلقک من تراب، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفتن، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے بنا سنوار کر بالکل درست مرد بنا دیا۔ اب یہ دوست ہے نا، یہ اس کو سمجھا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو بات ہوئی تھی نا کہ غریب لوگوں کے ساتھ رہو، تو کم دولت والا جو ہوتا ہے بندے کو سنبھال لیتا ہے، کبھی بھی ذرا شیخیاں بگاڑے تو پھر اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ کہا دیکھو تم اس ذات کو چھوڑ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا کہاں سے، لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ یہاں کون سے شرک کی بات ہے؟ کسی قبر پہ کھڑے ہونے کی بات ہوئی ہے؟ نہیں، یہاں صرف اس گفتگو سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بندہ مومن ایمان کی بلندیوں پہ تھا۔ لیکنہ، اصل میں کیا تھا؟ لیکن اور انا، یہ دو لفظ ہیں، لیکن تو وہی ہے جو عربی میں ہوتا ہے، اردو میں ہوتا ہے لیکن، اور انا میں نے میں، تو دونوں کو سہولت کے لیے ملا دیا گیا لیکن نا، ہاں کہ دیکھو میں تو ایسا نہیں ہوں جیسے تم ہو، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، مجھے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے اپنے آپ سے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوتا اپنے باغ میں، قلتا، تو کہتا، ماشاء اللہ، کیا خوب اللہ نے بنایا، یا جو اللہ نے بنایا، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے قوت مگر اللہ کی۔ مطلب یہ ہے کہ اس باغ کو دیکھ کے تو خوش ہو۔ اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی اپنی یا کسی دوسرے کی اچھی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ کہے، تو نظر بد سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ماشاء اللہ کہنا بندے کے تکبر کو بھی تو توڑتا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں جی آدھا قرآن ہو گیا ہمارا، دل میں آتا ہے واہ دیکھا محنت کی نا، آئی اتنی دفعہ، اتنا پڑھا، اتنا لکھا، نہیں کہیے ماشاء اللہ، وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ ان ترانی انا اقل من کمالا و ولدا، اگر تو نے مجھے دیکھا کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، کوئی بات نہیں، فَأَسَا رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو کوئی تعجب نہیں کہ میرا رب مجھ کو عطا فرما دے کوئی بہتر چیز تیرے باغ کی نسبت، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دے تیرے باغ پر کوئی آسمانی عذاب. حسبان فولان کا وزن ہے، جیسے گرداب ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو، تھنڈر سٹروم جیسے ہوتا ہے. اشارہ یہ ہے کہ تمہارے اس باغ کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی کوئی آفت توڑ سکتا ہے، کچھ بھی کوئی معاملہ ایسا بگڑ سکتا ہے جو تم نہیں سوچ رہے کہ اس وقت ہوگا. بدوا نہیں دے رہا، آگاہ کر رہا ہے. اور اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہی سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے چال چلن جو ہیں اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور فتوس بھی حسائی دن زلقا، اور ہو جائے تیرا یہ سر سبز و شاداب باغ ایک چٹیل میدان. زلقا کہتے ہیں قدم کے پھسلنے کو، پاؤں پھسلا دے، دلدل بن جائے. آج جس باغ کی رنگینی پہ تمہیں فخر ہے، ہو سکتا ہے کہ کل اس کے اوپر پتھر آئے. اسی لفظ خسبانہ کے بارے میں امام قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے عذاب، اور ابن عباس کہتے ہیں خسبان سے مراد ہے آگ، اس پہ آگ آ جائے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے پتھراؤ ہو. ہاں، اور حیطہ بھی سمری ہی کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کوئی بھی آسمانی یا زمینی آفت آئے اور تیرا باغ جل جائے، پھر ہوگا کیا تیرا حال؟ کہ تو کچھ بھی نہیں پا سکے گا. اور یہ سب نہ بھی ہو تو زمین سے بھی عذاب آ سکتا ہے. او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے اس کا پانی خشک، یعنی پانی اتر جائے زمین میں. فلن تستطیع له طلبا، پھر تو تلاش کے باوجود اس کو پا نہ سکے گا. یعنی ڈرو، سمجھو تمہارا حال کیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ سکتا ہے اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ جو لفظ خسبان ہے نا، یہ خسبانتن کی جمع ہے، خسبانتن. اس کا جو ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے، بجلی کی کڑک. یعنی وہ دوست اس کو ڈرا رہا ہے کہ ایسی بڑی باتیں نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کسی وقت بھی اللہ کی مرضی بدلے گی تو یہ تمہارا باغ ایک دلدل بنے گا اور تم اس میں گر جاؤ گے. وہ اوہے تب سمری ہی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اس کے باغ کا پھل برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا، احاطے میں آ گیا. ہمارے یہاں جیسے بولتے ہیں نا، اوہی تب ہی، یعنی اس کے اندر ساری چیزیں جو تھی وہ اللہ کے احاطے میں آ گئیں. پس بہ یقلب کفی ہی، اور کفے افسوس ملنے لگا اس نقصان پر جو علامہ انفق فیہا، اس باغ پر خرچ کیا تھا. ساری راس المال بھی گئی، محنت بھی گئی. وہی خاویۃن علی عروشہا، اور اب وہ گرا پڑا تھا اپنے چھپروں پر، یعنی اس میں اگر کوئی بیلیں لگی ہوئی تھیں تو وہ زمین پہ گر گئیں، کوئی گھروندہ بنا تھا تو وہ گر گیا. ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کا شریک کسی کو نہ بنایا ہوتا. کس کو بنایا تھا اس نے رب کا شریک؟ خود کو. سیلف پریزنگ کا شکار تھا، یعنی نفس کے فتنے کا شکار ہو گیا، خود کو بڑا بنانے لگا، کہا کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. لیکن ہوا کیا؟ وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، پس نہ ہوئی کوئی جماعت جو اس کو اللہ کے مقابلے میں مدد کرتی. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور کوئی اس کا بدلہ لینے کے قابل نہیں تھا. منتصرا اور ینصرونا ایک ہی لفظ ہے، نون سوادرا اس کا روٹ ہے. انتصار کہتے ہیں ظلم سے بچانا، بدلہ لینا، اور نصر عام مدد ہوتی ہے. یعنی اللہ نے اگر اس کے ساتھ ایسا کیا تو نعوذ باللہ کوئی اللہ سے بدلہ بھی لینے والا نہ اٹھا اس کی حمایت میں. اور ثابت کیا ہوا؟ کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں بادشاہت تو ایک اللہ کے لیے حق ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ ہے بہترین ثواب دینے والا اور بہترین انجام کے اعتبار سے. یہاں پہ بات پوری ہوئی. ولایت کا لفظ جو ہے نصرت، مدد، کارسازی کے معنوں میں آتا ہے. سورۃ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں ما لہم من ولایتہم، کیسے لوگوں کی پھر کوئی دوستی آپ کی نہیں ہونی چاہیے جو ایمان سے کفر کو پسند کریں. خلاصہ کیا تھا ساری بات کا؟ یہ اگلی آیتوں کی تمہید تھی، لیکن ابھی تک جو ہم نے اس میں سے بات سیکھی وہ کیا ہے کہ یہ دو مختلف کردار ہیں، ایک دنیا دار اور ایک دیندار، ایک ایمان والا اور ایک کفر والا، ایک متکبر اور ایک ہمبل عاجز. جس کو جو ملا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور جس سے جو چھنا ہے یہ اللہ کی رضا ہے. لہٰذا نہ مال برا ہے نہ اچھا ہے، اس کے لیے اچھا ہے جس نے اس کو پا کے رب کو راضی کر لیا، اور اس کے لیے برا ہے جس کو مال ملا اور اس نے اس کے بعد برے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں مال کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الکہف کے اندر جو فتنے ڈسکس ہوں گے، خاص طور پہ جیسے کہ ہم نے شان نزول میں دیکھا کہ اس سورت کے تعارف میں کہ فتنہ دجال کے مقابلے پہ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اب آپ سوچئے ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، اکڑتے کیوں ہو، بڑے کیوں بنتے ہو۔ اصحاب کہف کا قصہ، فتنہ ایمان، ایمان کی آزمائش۔ اب یہ دوسرا قصہ ہم نے پڑھ لیا، فتنہ مال۔ اسی طرح آگے علم کے فتنے اور سلطنت اور اقتدار کے فتنوں کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو نعمت ہمیں دے وہ اس طرح کی دے کہ اس کو پا کر ہم اللہ کے قریب ہوں، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں۔ یہاں پہ سبق پورا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔